حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
الله، 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 وعد فقط قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقلب الحق وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة على محمد. سب ایک مقصد کے لیے ہے. خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے نظری ولایت کو مانا لیکن عملی ولایت میں کوئی داخل نہ ہوا. رسول خدا کا کلمہ پڑھا. ابو سفیان نظریے کے طور پہ محمد رسول اللہ کہہ چکا تھا لیکن عمل کے اعتبار سے ہر انسان کا ایمان مختلف درجات کا فائز ہے. اب جناب سلمان کوئی ولایت عملی ایمان کے دسویں درجے پر تھی, جناب ابو ذر کا اپنا درجہ تھا. اسی طرح جتنی امت رہ رہی ہے تو اصل جو معیار ہے وہ نظریہ نہیں ہے, وہ عمل ہے. نظریے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, یعنی آپ نے حضرت رسول کو اللہ کا ولی مانا, اللہ کا جانشی مانا, پیغام آور مانا, لیکن صرف ماننا کافی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے وجود میں دلیلیں ہونی چاہیے. مثلا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ خدا ہے, آپ نے اللہ کی ولایت کو مانا, لیکن کل اگر کوئی آپ سے پوچھے خدا ہے تو کیسا ہے, ہے تو دکھتا کیوں نہیں, ہے تو کہاں ہے, تو نظریہ بھی مضبوط کرنا ہے. جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے تو تب جا کے انسان کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے. اگر میرا نظریہ کمزور ہے تو میرا عمل بھی کیا ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. تو اگر میرے ذہنوں میں کھوکھلی ولایت ہے کہ میں نے صرف اللہ کو, ہمارے ایک دوست مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی منع ہے, تو اگر ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان ہو بس کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو گویا جہنم میں چلے جاؤ, بس اتنا بتایا جائے, باقی نہ بتایا جائے کہ توحید پروردگار عالم کیا ہے. یہ کائنات بنی ہی معرفت پروردگار عالم کے لیے ہے, یہ کائنات بنی ہی انسانوں کو عبد بنانے کے لیے ہے. جتنی معصومین کی احادیث ہیں, روایات ہیں, وہ صحیفہ سجادیہ ہے, جتنی بھی معصومین کی تعلیمات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ خود کربلا میدان توحید ہے. خود کربلا میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جس کی توحید مضبوط نہیں. لیکن اب اس توحید کو سمجھنے کے لیے ہمارے ممبروں میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم پیدا ہوئے ہو اللہ کی معرفت کے لیے, کہ خدا کے لیے ہر شے قربان ہو رہی ہے. جناب سیدہ کی چادر قربان ہو رہی ہے, 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہو رہا ہے, امام حسین کا گلا قربان ہو رہا ہے, مولا علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے وہ قربان ہو رہے ہیں, جو کائنات جس کے لیے بنی ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ ہم توحید نظری کو بھی اس ممبر سے بیان کر سکیں. پھر کہتے ہیں مولانا مجلس بہت خشک ہو گئی ہے, تھوڑی تر مجلسیں پڑھا کریں. اور جب نظریہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی دو دلیلیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. علمی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ کائنات حادث ہے. حادث کا کیا مطلب اردو میں سمجھیں؟ حادثہ, حادثے کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اچانک سے رونما ہو جائے, پہلے نہیں تھی. تو کائنات حادث ہے, مطلب کائنات میں ہر وہ شے جو زندگی بسر کر رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی, آج وجود میں آئی ہے, جس کو علمی اصطلاح میں ممکن الوجود بھی کہا جاتا ہے. مطلب میلا وجود 50 سال پہلے نہیں تھا, آج ہے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا وجود ابھی نہیں ہے, 50 سال بعد میں وجود میں آئے گا.
मतलब इसका न होना जरूरी है न होना जरूरी है। अगर मेरा कायनात में होना जरूरी होता तो 50 साल भी पहले में होता। तो मतलब मेरा न होना जरूरी है न होना जरूरी है। मेरे होने से कायनात में न कोई फर्क पड़ता है न कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया जितनी कायनात की अशिया हैं वो मुमकिनुल वजूद हैं, यानी इनका वजूद मुमकिन है कि हो और मुमकिन है कि ना हो। आज मैं हूं, हो सकता है कल मैं इस कायनात में जिंदा न रहूं। लेकिन इसके मुकाबले में कैसा वजूद है जिसे कहा जाता है ये वाजिबुल वजूद है, जिसका होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो ना होगा तो ये मुमकिन मुमकिन कैसे बनेगा। अगर वो वाजिब ना हो तो मेरा वजूद कैसे बने। अगर वो वाजिबुल वजूद ना हो तो रसूल खुदा का वजूद कैसे बने। तो अली के होने के लिए किसी वाजिब का होना जरूरी है, नूर मुस्तफा के बनने के लिए किसी वाजिब का होना जरूरी है। जितनी कायनात में अशिया हैं इब्तदा नूर मुस्तफा से और इंतहा में जो भी वजूद इस कायनात में आएगा, इस तमाम तर वजूदात को बनाने के लिए किसी वजूद जरूरी का जरूरी होना है, जिसको वाजिबुल वजूद कहा जाता है। हम सबको हादिस कहा जाता है, आज है कल नहीं है, कल कोई था और नहीं है। और हादिस जो होता है उसमें तब्दीली का इम्कान होता है। मसलन ये इमाम बारगाह मैं मिसाल दे रहा हूँ, 50 साल पहले नहीं थी आज है, और 20 साल पहले जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी। इसमें रद्द बदल आता रहेगा। ये बच्चा बचपन में जैसा होता है जवानी में वैसा नहीं होता, जवानी में जैसा होता है बुढ़ापे में ऐसा नहीं होता। तो इंसान के वजूद में रद्द बदल आता है, लेकिन जो इसका बनाने वाला है उसके वजूद में रद्द बदल नहीं आता। वो कल भी रहीम था वो आज भी रहीम है, वो कल भी करीम था वो आज भी करीम है। लेकिन एक चीज जानो है इंसान, ये तुम्हारी आंख जो है ना कि एक वक्त में एक काम कर सकती है, ज़बान एक वक्त में एक काम कर सकती है, आंखें देख सकती हैं चख नहीं सकती, ज़बान चख सकती है देख नहीं सकती, कान सुन सकते हैं बोल नहीं सकते। लेकिन एक मर्तबा जब रात को सो जाते हो तो ख्वाब के आलम में क्या होता है, आंखें बंद होती हैं, कान सुनते नहीं हैं, ज़बान चुप होती है। लेकिन ख्वाब के आलम में मोमिन क्या देखता है कि सुन भी रहा है, चल भी रहा है, खा भी रहा है, बात भी कर रहा है। अरे आज़ा तो बंद है, ये किन आंखों से देख रहा है, ये किन कानों से सुन रहा है, ये किस ज़बान से बोल रहा है। तो एक वजूद हकीकी है कि फरमाया बदन महदूद है लेकिन तुम्हारी रूह ला महदूद है। इसकी तवानाई बहुत बुलंद है। तो तभी फरमाया कि मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बा, अगर तू अपने नफ्स को पहचान जाए तो अपने खुदा को पहचान ले। तो जब तुम्हारी रूला महदूद है तो तेरा बनाने वाला महदूद कैसे हो सकता है। देख तो नहीं रहा, हाथों को देख रहा है, आंखों को देख रहा है, तो इन्हीं चीजों में मशगूल रहता है। मौला फरमाते खुद को पहचान, खुद को पहचान मतलब ये नहीं कि जिस्म को पहचान, अपनी हकीकत को पहचान। जब हकीकत वजूदी तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेरे अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाएगी। अब देखिए मैं अपने हाथ को बुलंद कर रहा हूं, जब मेरा हाथ बुलंद होता है तो मेरे हाथ के साथ साथ ये मेरा जो आस्तीन है ये भी बुलंद हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हाथ बुलंद हो रहा है या आस्तीन बुलंद हो रहा है। हाथ बुलंद हो रहा है या आस्तीन बुलंद हो रहा है। आस्तीन बेजान है, इसको बुलंद करने वाला हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, आस्तीन बेजान है, इसमें न एहसास है न इमोशन है, लेकिन जैसे हाथ उठाता हूं तो आस्तीन उठता है। तो इसको उठाने वाली जो चीज है वो तुम्हारा हाथ है, ये हाथ की मदद से बुलंद होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर तू देख रहा है, ये आंखें नहीं देख रही, ये तुम्हारा रूह है जो आंखों को दिखा रहा है। और जैसे मैं कपड़े उतार दूं तब कपड़ों में कोई हरकत नहीं है, قبا وہی کی وہی پڑی رہے گی، قبا وہی کی وہی پڑی رہے گی، تو اس کو جو حرکت دینے والا وجود ہے وہ میرا جسم ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے روح تمہارے بدن سے نکل جاتی ہے ویسے بدن پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی حرکت دینے والی ایک شے ہے جس کا نام روح ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کو بھی ایک حرکت دینے والا وجود ہے، وہ ہے روح کائنات، وہ فیاض مطلق پروردگار عالم ہے۔ صحیح پہ سجاد مولا فرماتے ہیں الذی عجزت عن رؤیتہ ابصار الناظرین۔ میرے چوتھے امام توحید کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے، آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے۔ مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ میری ابتدا بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور ایک دن جب دنیا سے جاؤں گا تو مرنے کی ڈیٹ بھی کیا جائے گی، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یہ آنکھیں عاجز کیوں ہیں، یعنی آنکھوں میں توانائی ہے ہی نہیں کہ خدا کو دیکھ سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مولا آپ سمجھائیے کیوں توائی نہ، جب میری آنکھیں گلاس کو دیکھ سکتی ہیں، جب میری آنکھیں امام باڑے کو دیکھ سکتی ہیں، جب وہ زمانے میں رسول خدا کو آنکھیں دیکھ پا رہی تھیں، میری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، مکے کو دیکھ رہی ہیں، مدینے کو دیکھ رہی ہیں، اس مجمع کو دیکھ رہی ہیں، تو خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ پر میں دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے۔ غور کیجئے، ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس کا طول ہے، اس کا عرض ہے، تو یہ کیا بنا؟ محدود بنا۔ مثلا کتنے سینٹی میٹر کا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا طول اور عرض ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرا طول ہے، یہ عرض ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہوں اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہوں۔ تو اگر خدا نظر آ جائے تو خدا محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہی نہیں رہتا۔ وہ محدود ہو جائے، تو اگر وہ خود کو دکھائے بھی تو کیسے دکھائے؟ یعنی اگر اللہ نظر آئے تو خدا کو اپنی ابتدا بنانی پڑے گی، انتہا بنانی پڑے گی، یعنی خدا یہاں سے شروع ہو اور یہاں سے ختم ہو، اور جو شروع اور ختم ہو وہ خدا کیسا؟ خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب جب توحید نظری مضبوط ہوگی، جب انسان اپنے خدا کو سمجھ لے گا، آٹومیٹیکلی انسان کے وجود میں عمل پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے رسول خدا کی ولایت کو ماننا۔ اب پہلے نبی کی ولایت نظری کو سمجھنا ہے کہ نبی کیا ہے۔ بہت سارے امتی تھے جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن ان کی نظری ولایت بھی کمزور تھی، کہ چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیو میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ کے تو لا۔ تو دیکھیے اصحاب میں بھی تو درجات ہیں نا، یہ آپس میں جیسے مگوئیاں کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا ہی نہیں پتا، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈھونڈ کے لاؤ، کہ چلو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ بہت ڈھونڈا اونٹ ملا نہیں، واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ بہت ڈھونڈا لیکن ملا نہیں۔ نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ ایک درخت ہے، میرے اونٹ کی رسی وہاں پھنس گئی ہے، اس راستے سے جاؤ، ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے ایک درخت ہے، اس درخت میں میرے اونٹ کی رسی پھنس گئی ہے، اونٹ کو لے کر آؤ۔ کہنے لگے یار سو جب پتا تھا تو ہمارا ٹائم ضائع کیوں کیا، جب آپ کو پتا تھا تو ہمارا وقت کیوں ضائع کیا، اتنی دیر سے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو علم بھی ہے کہ اونٹ کا؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا مصطفیٰ پر یقین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صرف تو نے کلمے پڑھ لیے ہیں کہ کوئی مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ تھا، پہلے نظریے کو مضبوط کرنا ہے، اور جب نظریہ مضبوط ہو تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی علی نبی کا ایسے دفاع کر رہے تھے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اور جن کا ایمان کمزور تھا اور آواز سنی تھا تو قتل محمد، محمد مارے گئے، اپنی چپلوں سمیت میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ واقعات عبرت کے لیے ہیں، یہ تاریخی واقعات کے دیکھو کون کس مقام پہ تھا، اور تاریخ بتاتی اتنے شرمندہ تھے کہ چپل لینے واپس بھی نہیں آئے. کراچی میں ہمارے استاد گرامی مجلس پڑھ رہے تھے معصومینی لائبریری میں، تو اچانک بلی گری مجمع میں، سپاہی صحابہ کا عروج تھا اس زمانے میں، اب ظاہر ہے کہ تھوڑا اندھیرا تھا، اور درخت سے کالی بلی گری کسی مومن کی گود میں، اس نے بم کہہ کے پیچھے پھینک دی، جتنے مومنین تھے سارے بھاگ گئے، مولوی صاحب ممبر پہ اکیلے ہی بیٹھے رہے. اور وہ بانیان بتاتے ہیں، مولانا اسٹیج ٹوٹ گیا، لوگوں کے کیمرے ٹوٹ گئے، تقریباً کوئی 600-700 چپلیں وہاں پہ رہ گئیں، لاؤڈوں پہ اعلان ہو رہا ہے چپلیں لے جاؤ، تو کوئی شرمندگی سے آ ہی نہیں رہا تھا کہ پتہ نہ چل جائے میری چپل رہ گئی ہے. تو یہ بھی شرمندگی سے مصطفیٰ کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو ہم ایسوں کو کیوں مانیں جو کر بھاگے تھے؟ کیا پتہ آج ہم مان لیں، آج ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو ایسے علی کو مانوں جو نہ کل بھاگا تھا نہ اس کا ماننے والا آج بھاگا ہے. دیکھیے کچھ مسائل ہیں جو اس ممبر پر بیٹھنے والوں نے کریٹ کیے ہیں، اب ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جس موضوع کو آپ زیادہ پڑھیں گے عوام کا وہ مزاج بن جاتا ہے، جب مزاج قوم کا بن جائے پھر اس مزاج کو دوبارہ ریکریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ میں نے کسی مجلس میں کہا نا کہ ایک بندے نے کفر بول دیا اور مجمع نے واہ واہ کیا، دوسرے بندے نے اصلاح کی اسے بھی واہ واہ کیا، تو یہ مجمع کا معیار ہے کہ جو کہے اسے واہ واہ کی جائے. تو اس مزاج کو بنانا اور بگاڑنا یہ اس ممبر پہ آنے والوں کی ڈیوٹی ہے. چھوٹی سی مثال، ہم نے اہل بیت کا تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بنایا وہ کیا بنایا؟ مثلا امام حسین از اکول ٹو کیا، مولا امیر المؤمنین از اکول ٹو کیا، میرے ذہن میں تصور کیا ہے؟ ہم نے صرف ممبر سے اہل بیت کے معجزے بتائے. اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو معجزے کرے، امام تو وہی ہوتا ہے جو معجزے کرے. تو اگر مجھے مولا کی زندگی، مثلا 25 سال یا 26 سال جو مولا کی ایک زندگی گزری ہے جس میں مولا نے کھیتی باڑی کی ہے اور مختلف کام کیے، اس زندگی میں اگر مولا نے معجزے نہیں کیے تو کیا علی علی نہیں رہتا؟ کیوں میرا ذہن، مجھے وہ علی کیوں پسند ہے جو صرف خیبر اکھاڑے؟ مجھے وہ مولا علی کیوں پسند ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مرہب اور انتر کے دو ٹکڑے کر دے؟ مجھے وہ علی ابن ابی طالب نظر کیوں نہیں آتا جو رات کے اندھیرے میں سجدے کرے، جو محنت کرتا ہے اور یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے، جو 12,000 درخت نخل کے لگاتا ہے اور 1 مہینے میں 40,000 درہم خیرات کرتا ہے؟ یہ سارے اماموں کی وہ زندگیاں میں کیوں نہیں بیان کرتا کہ ایک میرا امام بھی تھا جو 14 سال زندان میں رہا؟ کیونکہ مجھے شاید اس مولا کی زندگی میں کوئی رنگ برنگی معجزہ نظر نہیں آ رہا کہ میں عوام کو بتا سکوں. اور انہی معجزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں کہ کربلا جاؤں گا بیٹا ملے گا، کربلا جاؤں گا اولاد ملے گی، رزق کی تنگی ہے کربلا جا رہا ہوں، بیمار ہوں کربلا جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جس طرح بچہ کھلونے کے لیے روتا ہے نا، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تو باپ بھی دے دیتا ہے. تو مولا حسین بھی ہمیں کھلونوں کی طرح بعض اوقات ہماری حاجتیں ہیں ہمیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہے ہی اتنا. بھائی اگر امام حسین مجھے اولاد نہ دیں، مجھے مثلا شفا نہ دیں، تو کیا میں امام حسین کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کبھی تو حسین کے پاس حسین کی وجہ سے جاؤ.
نبی کیا حسین، نبی کیا حسین، نبی کیا حسین.
میں کچھ مانگنے جاتا ہوں. کبھی تو جاؤ مولا کے حرم میں کھڑے ہو جاؤ، مولا آج میں صرف آپ سے آپ کی معرفت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے آپ سے محبت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں، آپ کو طلب کرنے آیا ہوں. کئی لوگ ہیں جو لالچ میں جاتے ہیں. 4500 کا لشکر تھا امام حسین کے ساتھ، 4500 کا لشکر مدینے سے چلے کربلا پہنچے. تاریخ میں اختلاف ہے، دوسری محرم یا تیسری محرم، جب چراغ کو بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. بی بی ربا فرماتی ہیں میں خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ لوگ اٹھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے. کہتی ہیں اتنا رونا آ رہا تھا حسین کی غربت کہ میں نے اپنی چادر کو دانتوں میں جکڑ لیا کہ کہیں کوئی میری آواز نہ سن لے. بچا کون؟ جسے حسین چاہیے تھا وہ بچ گیا. لیکن کفی لالچ میں آئے تھے حسین، مولا کو حکومت ملے گی، غلام ملیں گے، سارے ملیں گے. سختیوں میں پتا چلتا ہے کہ کون حقیقی ولائی ہے. گناہوں کی دلدل میں جب انسان گرتا ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ کون علی کی ولایت پہ عمل کرنے والا ہے. قوم کا مزاج بن چکا ہے وہ روحانیت. دن بدن ہم رسمی عزادار زیادہ بنتے جا رہے ہیں. عزاداری عبادت ہے، مجلس محل نزول ملائکہ ہے، مجلس محل نزول اہل بیت ہے. تو یہ تصور کر کے مجلسوں میں آیا کرو کہ خدایا اتنی زندگی میری گزر گئی لیکن مجھے تھوڑی سی حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما. صلی اللہ محمد وعلیٰ. بتایا کہ ولایت کے میدان میں داخل ہونے کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. پہلی طہارت لباس کی طہارت ہے. مومن کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس کا جسم کسی بھی ظاہری نجاست سے نجس نہیں ہونا چاہیے. دوسری طہارت اعضاء کی طہارت ہے، مراتب بتاتا ہوا جاؤں گا. آنکھوں کی طہارت ہے، جوان آنکھ کو بچاؤ. آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ بڑھے گا وہ آنکھ کا گناہ بڑھے گا. مارنا محرموں پر نگاہ حرام کا گناہ بڑھ جائے گا. شیخ رجب علی خیات کا واقعہ میں نے 2012 میں اسی انچولی میں بیان کیا تھا کہ شیخ رجب علی خیات، شیخ رجب علی خیات کیسے بنا. دیکھیے جس طرح لوہے کو پگھلایا جاتا ہے نا، کسی چیز کو شکل دینے کے لیے پہلے اس کا پگھلنا ضروری ہے. اسی طرح جب تک تم پگھلو گے نہیں، اپنے وجود کو سختیوں میں ڈالو گے نہیں، تب تک خدا تجھے کرامت عطا نہیں کرے گا. جب اسی شیخ رجب علی خیات کو دعوت گناہ ہوئی، اپنی ہی کوئی رشتہ دار تھی، گناہ کی دعوت دی، شیخ رجب علی کہتے ہیں بھاگتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا لیکن یہ خاتون باز نہ آئی. وہی کام کیا جو زلیخا نے جناب یوسف کے ساتھ کیا، کہا یا گناہ کرو یا میں تجھے جانے نہیں دوں گی. شیخ رجب علی کہتے ہیں آگے بڑھتا تو گناہ تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو چھت بہت بڑی تھی، نیچے کھائی تھی، کھڈا تھا، نیچے گرتا تو مر جاتا. ایک مرتبہ میں نے سوچا اور جواب یہ دیا، شیخ موت منظور ہے یا گناہ منظور ہے؟ رضایت اہل بیت منظور ہے یا گناہ منظور ہے؟ شیخ نے کہا گناہ منظور نہیں ہے. مجھے اگر موت آتی ہے تو آج آئے، لیکن ایسی موت علی کے قدموں میں آئے گی جو علی کی اطاعت سے آتی ہے. ایک مرتبہ شیخ رجب علی خیات کہتا میں نے اس چھت سے نیچے چھلانگ ماری لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ جیسے چھت سے گرا تو زمین کے جیسے قریب آیا تو بہت سلو موشن میں بڑے عجیب انداز سے زمین پہ گرا، یہاں تک کہ زمین کی خاک نے بھی میرے لباس کو مس نہیں کیا. جب تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو خدا بھی تیری مدد کرتا ہے. موسیٰ نے بھروسہ پروردگار عالم سے دریا کو شک کیا، نوح نے بھروسہ پروردگار عالم پہ اس نوح کی کشتی بھور سے نکلی، بھروسہ پروردگار عالم تھا کہ یوسف بادشاہی پہ پہنچا، بھروسہ پروردگار عالم تھا کہ آج امام حسین کا نام بقا پر باقی ہے. یہ بھروسہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے. لیکن شیخ رجب علی خیال کہتا ہے جب گناہ کی دلدل سے نکلا اور اللہ نے مجھے بچایا، میں نے کہا جلدی مسجد جاؤں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ دوں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے گناہ سے بھی بچایا، تو نے میری زندگی کو بھی بخشش دی ہے. کہتے اب جیسے مسجد میں گیا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، شیخ کہتا ہے نمازیں تو پہلے بھی پڑھی تھی لیکن اب جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا عالم کوئی اور تھا، اس کی لذت کوئی اور تھی، اس کی معرفت کوئی اور تھی، جب رکوع میں جاتا تو دل نہ کرے کہ رکوع کو چھوڑوں، جب سجدے میں جاتا تو دل نہ کرے کہ سجدہ ختم ہو جائے، بس دل ایسا مسترب ہوا، آنسو ہی آنسو آتے رہے، بس کہتا ہے وہ نماز ایسی تھی کہ اس دن کے بعد میں عاشق نماز بن چکا تھا۔ ایک قدم تو بڑھاتا ہے پھر 10 قدم پروردگار عالم اپنے ولیوں کو تیری طرف بھیجتا ہے۔ تو اے جوان، یہ زمانہ گناہ آنکھ کا زمانہ ہے، آنکھوں کی لذت، آنکھوں کا گناہ دیکھا کرو، وہ چیز دیکھو جو علی کو دیکھنا پسند ہو، جو تیرے آقا حسین کو پسند ہو، جو تیرے امام زمانہ کو پسند ہو۔ دوسرا گناہ زبان کا گناہ، اپنی زبانوں کو پاک کیا کرو، فضول باتوں سے بچا کرو، غیبتوں سے بچا کرو، حسد، بغض، مومنین میں طلاقیں، مومنین میں اختلافات، یہ سب کیا ہے؟ گناہ زبان ہے، زبان سے بچا کرو۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا لقمۂ حرام پہ، شکم کا گناہ، کہ امام حسین فرماتے ملئت بطونکم من الحرام، آج تم حسین کو پتھر مار رہے ہو کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کے لقمے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر امام حسین کے فرمان کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی کرپٹ سوسائٹی ہے۔ 14 اگست آ گیا، پاکستان آزاد ہوا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کس سے آزاد کیا تم نے پاکستان؟ ہندوؤں سے، انگریزوں سے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ آزاد کرنے کے بعد بھی اسی پاکستان میں 50-60 سال تک انہی ہندوؤں کی فلمیں چل رہی ہیں، انہوں ہندوؤں کے ڈرامے چلتے رہے۔ قائد اعظم نے تو آزاد کیا تھا کہ ہم مسلم کلچر بنانا چاہتے ہیں، ہم ہندو کلچر سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہی ڈراموں کے ذریعے سے تم وہی کلچر پھر یہاں پر لا رہے ہو، تو ایسی آزادی کس کام کی؟ اصل آزادی تو یہ ہے کہ تم اپنا کلچر بناتے، تم اپنی مسلم سولائزیشن بناتے، لیکن کیونکہ انگریز نے آزاد کیا تھا، اور جہاں جہاں انگریزوں نے حکومت کی ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ ساؤتھ افریقہ ہو، جہاں جہاں انگریز رہے ہیں کرپٹ ملک بنا کر گئے۔ کیونکہ اگر ان ملکوں کو صاحب نظم اور ایک اچھی سولائزیشن دے کر جاتے تو یہ ملک ترقی کرتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس ملک کو کرپٹ کرو، کرپٹ ہوگا تو اس ملک کا پڑھا لکھا جوان کہاں جائے گا؟ انہی کے ملکوں میں جائے گا نا۔ اس ملک کا انجینئر کہاں جائے گا؟ وہ یورپ کی طرف جائے گا۔ اس ملک کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر کہاں جائے گا؟ وہ کینیڈا اور یو ایس کی طرف جائے گا۔ اگر اس ملک میں امن و رمان ہو اور کرپشن نہ ہو تو وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کام کرے گا، لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ ملک سدھر جائے۔ دوسرا، انگریز کا قانون کیا کہ یہاں کے افسر کو، یہاں کے پولیس والے کو زیادہ سے زیادہ پاور دیا اور تنخواہ کم سے کم دی؟ پاور سب سے زیادہ، ایک پولیس والے کے پاس اتنا پاور ہے جس کو پکڑے تھانے میں ڈال دے، لیکن اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب پاور زیادہ ہو اور تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹیکلی کرپشن ہوتی ہے۔ جب پاور زیادہ ہو، تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹیکلی لوگوں سے وہ پیسے نکالے گا۔ اپنے پولیس والوں کو ڈنڈا دے دیا، اور ہمارے ملکوں میں پولیس والوں کے پاس بندوقیں ہی بندوقیں آئیں گی۔ یہ خود اس نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ یہ کرپٹ رہیں۔ اور وہ رسول خدا جو فرمائے کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، اوپر سے لے نیچے تک پورے معاشرے کو کرپ کر دیا۔ اصل آزادی آزادی گناہ ہے، اصل آزادی شیطان کے جال سے آزادی ہے کہ تم قوموں کو تہذیب دو، ان کی ایجوکیشن میں اسلامی اخلاق اور اسلامی ایتھکس کو پڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ جب، اب مجھے نہیں پتا اس 14 اگست کو جب یہ قومی میڈل دیے جاتے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں، یہ کس کو دیے جائیں گے؟ پچھلے سال تو ایک کرپٹ ترین ایکٹریس کو انہوں نے قومی کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، نشان امتیاز یا پتہ نہیں کون سے نشان ہیں، اس سلوات پڑھے محمد و آل محمد، جس نے پورا سال اس ملک میں بے حیائی پھیلائی اسے بھی نشان امتیاز، اور اسی جگہ پہ ہمارے رضی جعفر صاحب ان کو بھی دیا گیا، طارق جمیل صاحب ان کو بھی دیا گیا۔ کسی نے کمنٹ لکھا کہ بھائی اس کو نشان امتیاز دیا کہ اچھا کام کیا تم نے پورا سال بے حیائی پھیلائی، اور طارق جمیل کو دیا تم نے اچھا کام کیا پورا سال بے حیائی کے خلاف پڑھا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا، इसको समझिए, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। दुबई एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म का मतलब कि ये जो आपके घर में टीवी है ना, ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब? आपके हाथ में रिमोट है, कुरान सुनना है कुरान खोलो, डांस देखना है डांस देखो, गाना सुनना है गाना देखो, करबला देखनी है करबला खोलो। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हर चीज एक जगह पे मौजूद, एक ऐसा सोशल, एक ऐसा सेटअप बनाया जाए, ये जवान अगर गुनाह करना चाहे तो गुनाह भी अवेलेबल हो, मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद भी अवेलेबल हो, मंदिर में जाना चाहे मंदिर भी अवेलेबल हो, रोजा रखना चाहे इबादत करना चाहे तो मस्जिद और इमाम बारगाह भी अवेलेबल हो, और गुनाह करना चाहे तो गुनाह। ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा मुआशरा क्रिएट करो। इसी सिस्टम से और इसी सोच से इमाम हुसैन लड़ने के लिए करबला में तशरीफ लेकर आए। ये नहीं चलेगा कि यजीद तो मिंबर पर बैठकर शराब भी पिए और मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़े, या नमाजी कहला या शराबी कहला, दो चीजें नहीं चलेंगी, दो कॉन्सेप्ट एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। इसी कॉन्सेप्ट के मामले से तोड़ने आए, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को दिन ब दिन क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया और ऊपर की लेवल से बढ़ाया जा रहा है। और जितने भी हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं आप देखें, उनको आपस में लड़ा दिया गया। अब शिया मौलवी सुन्नी मौलवी से लगा हुआ है, सुन्नी मौलवी शिया मौलवी से लगा हुआ है, बरेलवी अहले हदीस से लड़ा पड़ा है, और अहले हदीस जो है दूसरों से, ये आपस में लड़ गए। और ऊपर से ये भूल गए कि मेरा जवान किस गुमराही में दिन ब दिन जा रहा है। हमारे रमज़ान के टॉक शोज देख लें, दूसरे हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब मैंने इंटरव्यू देखा कि अहले सुन्नत के जवानों से रोड पे ईद कुर्बान में वो पूछ रहा है कि भाई ये कुर्बानी किस नबी की है, किसी को नहीं पता। कोई कह रहा रसूल खुदा की है, कोई कह रहा हज़रत आदम की है, कोई कह रहा हज़रत यूसुफ की है। ये कौम का हाल बनाया हुआ है कि जिस नबी की कुर्बानी कर रहे हैं ना उस नबी का नाम आता है ना वाकया याद है। अब तो हुसैन का लुत्फ और करम तुझे समझ आता है, अगर मजलिसें ना होती तो तेरे बच्चों का भी हाल होता। जिम्मेदारी स्टेट की है कि अपने कौम के जवानों को बाअखलाक बनाए, दीनी शऊर दे, लेकिन सदियों पहले यह जिम्मेदारी हुसैन ने उठा ली कि स्टेटों पे भरोसा न करना, अपने स्टेज पे भरोसा करना, अपने मिंबर पे भरोसा करना। अब दुश्मन जानता है यही मिंबर है जो नौजवानों को सुधारेगा, यही मिंबर है जो शरीयत से गाएगा, यही मिंबर है जो लोगों के दिलों में अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकर को जागर करेगा, यही मिंबर है जो लोगों के दिलों में किरदार अली इब्न अबी तालिब को जागर करेगा। तो दुश्मन को सबसे ज्यादा खतरा भी किससे बना? इसी मिंबर से बना, इसी मिंबर से बना। इसलिए मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिसकी मजलिस है या जिसको मिंबर पर बिठाने जा रहे हो, सबसे पहले ये देखना उसके वजूद पर अली की विलायत हाकिम है या नफ्स की विलायत हाकिम है। लिबास को मैयार न बनाना, अमामे को मैयार न बनाना। ये वाकया तो सुना है ना कि जैसे पता चला कि पूरे कूफे ने मुस्लिम की बेअत कर ली। इब्ने ज़ियाद तारीख लिखती है 350-400 लोगों के साथ आया था, 400 लोगों के साथ, और 16,000 के करीब लोगों ने मुस्लिम के हाथों पे बेइज्जत कर ली। कहा कि कैसे इंटर, असल चाहता था कि मैं कूफे में इंटर हो जाऊं, इंटर होऊंगा तो लोगों से कुछ अट्रैक्शन या लोगों के ऊपर कुछ कर पाऊंगा। तो इसने देखा कि लोगों के दिलों में मोहब्बत किस चीज़ की है, देखा कि पूरा कूफा हुसैन का मुंतजर है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी लिबास हुसैन पहनूंगा। हुसैन इब्न अली का लिबास पहना, चेहरे पे निकाब लगाया और कूफे के अंदर दाखिल हो गया। कूफी लिबास को देखकर धोखा खा गए। अगर मिजाज कूफियों वाला होगा तो तुम भी लिबास को देखकर धोखा खा जाओगे। अगर हुसैन को जानते तो कभी भी धोखा न खाते, और जब निकाब उतरी तो पता चला ये लिबास था, हकीकत नहीं थी। तो जब तक विलायत अमली तुम्हारे वजूद में न हो तब तक तुम धोखे खा जाते हो। इमाम फरमाते हमारे चाहने वाले की निशानी है वो हमेशा लुकमाए हराम से बचता है। ये लुकमा है जो तुम्हारे खून में जाता है और तुम्हें तबाह बर्बाद करता है। फरमाए मोमिन, जितने भी तुम्हारे आज़ा हैं सबको फना है, बका तेरे रूह को आए,
جسم تو مٹی میں مل جائے گا. اب مثال دیتا ہوا چلو, مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے گا وہ 7 ممالک کا دورہ کرے گا.
کتنے ممالک کا؟ 7 ممالک کا. یہ میدان برزخ جو آپ گزریں گے, ہر انسان میں ہوں آپ ہوں, جیسے روح بدن سے نکلے گی یہ 7 ممالک کا دورہ کرے گی.
مولا یہ 7 ممالک کون ہیں کہ جس میں برزخ میں مجھے ان 7 ممالک کا سفر کرنا ہے؟ فرمایا یہ ممالک تمہارے 7 اعضا ہیں.
آنکھوں کے ملک سے سفر کرو گے کہ تم نے جو جو گناہ آنکھوں سے کیا ہے وہ سارا تمہیں دیکھنا پڑے گا,
جو جو گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا, جو گناہ اعضاء نکاح سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. پر میں اگر تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی لقمہ حرام کا ہے, یہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں شعور ہے, یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسے جلانا ہے اور کسے نہیں جلانا, اگر وجود میں گناہ ہے تو جہنم کی آگ لپک جائے گی اور تمہیں جلا دے گی. اگر تیرے وجود میں اطاعت علی ابن ابی طالب ہے تو جنت کی خوشبو تیرے وجود کو لپک جائے گی.
محمد وجل فرج فرما, ایک روپیہ بھی اگر کوئی کسی کا کھاتا ہے, سنگل پینی کسی کا لیتا ہے, تو 400 کے قریب نیک اعمال تمہارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. کسی نے مولا سے پوچھا, مولا اگر میں نے 40 سال لقمہ حرام کھایا ہے, اب میں خود کو سدھارنا چاہتا ہوں, مولا اس 40 سال کا کیا کروں؟ امام دو فارمولے بتاتے ہیں. پہلا فارمولہ فرماتے ہیں, گناہ کی, ہر گناہ کی توبہ ہے.
اللہ کہتا ہے یغفر الذنوب جميعا, میں سب کے گناہوں کو کیا کروں گا؟ بخش دوں گا. لیکن شرائط توبہ ہے
مولا, وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو, شرط قبولیت توبہ یہ ہے کہ پھر واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ.
مثلا شراب پینے کی عادت ہے, اب توبہ کرتے خدا آج کے بعد یہ نشہ نہیں کروں گا, توبہ تب قبول ہوگی کہ پھر واپس شرابی نہ بنوں.
زنا کی عادت ہے, نگاہ حرام کی عادت ہے, جھوٹ کی عادت ہے, غیبت کی عادت ہے, توبہ تب قبول ہوگی کہ واپس پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جاؤ.
مولا نشانی کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ پر میں نشانی یہ ہے کہ اے مومن, اے جوان, اگر تم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے, گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اسے لذت سمجھ رہے تھے.
گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اس میں اپنی خوشی سمجھ رہے تھے, لہذا تم گناہ کی طرف گئے. اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے بعد جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ لمحات ہمیں اچھے لگتے ہیں.
کسی جوان کا کسی نامحرم خاتون سے تعلق تھا, عشق بازیاں تھیں, جو بھی تھا, ایک حرام تعلق میں مبتلا تھا, ایک حرام وہم و خیال کی لذت میں مبتلا تھا. اب 20 سال اس کی زندگی گزر گئے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا, ہاں بھائی جوانی میں ایک عشق بازی کی تھی ہم نے, اور اس کو یاد کر کے مزہ لیتا ہے. آنسو فرماتے ہیں, نہیں یہ دعائے کمیل میں رو کر تو آیا ہے لیکن رویا نہیں, یہ ہنس رہا ہے, یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. اگر اس گناہ سے نفرت ہے تو جس طرح توابین نے اپنی توبہ کی تھی, سلیمان سردی نے, توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ازالہ کرو اس گناہ کا. فرمایا جب وہ تجھے گناہ یاد آئے تجھے نفرت ہو اپنے عمل سے, اگر نفرت نہیں ہو رہی ابھی تک لذت باقی ہے تو سمجھ لو ابھی تک خدا نے تیرا وہ گناہ بخشا نہیں ہے. اس نفرت کا احساس ہونا چاہیے. تیسری چیز مولا فرماتے, پہلی چیز جس گناہ سے توبہ کرو پلٹ کے نہ جاؤ, اس گناہ کی نفرت اپنے وجود کے اندر, کیونکہ اگر نفرت نہیں ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے, اگر لذت باقی ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے, اس لذت کو مارو اور نفرت میں بدل دو.
تیسری چیز جو مولا امیر فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اگر 20 سال تم نے حرام کھایا, مثلا جب تو 20 سال کا تھا تمہارے جو باڈی ہے اس کا جو ویٹ تھا مثلا 40 kg تھا,
اب 20 سال تم نے گناہ کیا, اب ویٹ کیا ہے 60-70 kg,
اس کا مطلب یہ جو خون اور گوشت بنا ہے حرام کے پیسے سے بنا ہے, حرام کے لقمے سے بنا ہے. فرمایا اتنے روزے رکھ تاکہ نجاست سے بنا ہوا وجود ختم ہو جائے, اتنی عبادت کر تاکہ تمہارے وجود سے وہ ساری نجاستیں کیا ہو جائیں, خالی ہو جائیں. لیکن مولا ایک خطرناک چیز بتاتے ہیں, فرماتے ہیں اے مومن تمہارے 7 اعضاء قلم ہیں اور تمہاری روح جو ہے وہ کاغذ ہے, یہ قلم ہیں جو روح پہ لکھتے ہیں, چاہے تو اپنی آنکھوں سے اپنے روح کے کاغذ پہ حسین کی مصیبت کے آنسو سجا دے, یہ تیری مرضی ہے,
چاہے تو اپنی زبان کے قلم سے روح کے کاغذ پہ زیارت عاشورہ لکھ لے، چاہے تو اپنی روح کے کاغذ پہ اپنے قدموں کے قلم سے حسین کی اربعین کی واک لکھ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے. فرمایا یہ سفید کاغذ ہے لیکن جو تو لکھتا ہے وہ اتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے روح پر کہ یہ تمہارا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک کاغذ لیجئے اور ایک ایسی چیز سے اس کاغذ پہ خطخطی کیجئے جو مٹنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، پھر اس کاغذ پہ جگہ ہی نہیں بچے گی تم اس پہ کچھ لکھو. فرمایا اسی لیے احتیاط کیا کرو، جو لکھ رہے ہو وہ لکھو جس سے تمہاری روح کو بقا ملے. اور اگلا جملہ مولا کا بہت خطرناک، فرماتے ہیں مومن جو بھی گناہ کرتے ہو اگر توبہ کر بھی لو لیکن اس کا اثر تو باقی رہتا ہے نا. شیطان اسی اثر کو مس یوز کرتا. کیسے؟ مثلا میں غافل تھا، میں نے 15-16 سال کی جوانی میں گندی فلم دیکھی، گندی مووی دیکھی، گندا کام کیا. اب میں حسین کی مجلس میں آیا، میں نے حر کا واقعہ سنا، میں نے حبیب ابن مظاہر کو سنا، میں نے جناب سعید کا واقعہ سنا، میرے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا پروردگارا آج کے بعد میں نگاہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا. لیکن فرمایا تو نے توبہ تو کر لی لیکن وہ جو تم نے دیکھا ہے جب تک زندہ ہو تیرے ذہن میں باقی رہے گا، وہ گناہ مٹنے والا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہے ہو، جب شیطان چاہے گا وہ منظر تیرے سامنے لائے گا، تمہاری روحانیت کو خراب کر دے گا. اسی لیے فرما اے جوان، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آنکھوں سے اپنے ذہن میں گندی چیزیں مت ڈالا کرو، وہ ڈالو جو حسین ابن علی نے کہا. اس سے دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجل فرجہم. تو یہ ولایت عملی کا میدان ہے کہ ایک طرف شیطانی قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں، ایک طرف منبر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حسین ابن علی کی جنت کے اندر لے کر آ جائے. جتنا ہو سکے یہ حسینی قافلہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، توبہ کا جذبہ، عبادت کا جذبہ. اس مجلس میں ہر شخص کو بیٹھا ہے، اگر سارے اشخاص نماز شب کے پابند ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں پر کیسی کیسی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو کربلا لے جانے ہیں. اور سلام کریں آقا حسین کی غربت پر کہ فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کر. کیا حسین کو ضرورت ہے کہ سیدہ زینب ان کو یاد کریں؟ یہ ہمیں پیغام ہے. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ زندان شام کی آدھی رات کا وقت ہے، وہ بھی اماں اٹھتی ہیں اور وضو کرتی ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. اللہ جانے ظالم نے کتنے تازیانے مارے ہیں، کبھی بھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. سید سجاد نے کہا اٹھی اماں، جو بی بی شریعت سے واقف ہو یقیناً کوئی تکلیف ہے تبھی تو بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. فرمایا پوچھی اماں ایسی کیا تکلیف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے. فرمایا سید سجاد میرے لال زندہ میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں اور زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی. بی بی میں شرمندہ ہوں، میرے بدن میں طاقت بھی ہے توانائی بھی ہے لیکن نماز شب کی توفیق نہیں. دعا کریں مجلسوں سے اٹھیں تو خدا یہ توفیق عطا کرے. اور جب نماز شب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو تو یاد کرو سیدہ زینب نے ہاتھ کیسے بلند کیے. جب نماز کی کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ تو ذرا سوچنا تیرا جسم صحیح سالم ہے لیکن سجدہ کے بدن پہ کتنے زخم ہیں. السلام علی حسین
مسیح کوئی نام نہیں جو نام دلوں کو نرم کر دیتا ہے. حدیث معصوم ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو مصیبت ہو کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ سینے پہ ہاتھ رکھو اور کہو تو اپنی مصیبت بھول جائے گا تو اپنا غم بھول جائے گا.
عجیب رقت ہے مولا کے نام میں جب سیدہ کی شکم میں تھے بی بی بھی فرماتی تھی حسین حسین
بابا مجھے نہیں معلوم جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے بڑی پیاس لگتی ہے. بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے عجیب بابا سے آتی ہے امی انا اچھا امی انا اور یار اما میں پیاسا ہوں بابا میں بے کفن ہوں. اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جا اے خدا جب زینب کی نظر حسین کے لاش پہ پڑی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کر کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا بنا تھا
روانہ کیا تھوڑی دیر نہیں گزری رب کا دن آیا، زینب اونٹ پہ سوار تھی، زمین کربلا پہ حسین کا جنازہ دیکھا، جنازہ تیروں سے بھرا تھا، اب آتا ہی ہوگی بہن زینب، کیا میرے جنازے سے تیر نہیں نکالو گے، حسن کے جنازے سے تیر نکالے، رو کر کا حسین نکالو گے،
رو کر کا مفتا نے
علی کی بیٹی ہو زینب جو ایک مرتبہ دے دے اور پھر واپس نہیں رہ دے قافلہ مدینے پہنچا روایت کے بڑے سخت جملے سب سے پہلے بی بی زینب نے کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جاؤں گی پورے روزے کو خالی کر دیا گیا جیسے نانا کی قبر پہ گئی زینب نے دروازوں کو بند کیا اپنے سر سے چادر اتاری اپنی کلائیوں سے آستین بلند کی I'm gonna go.